السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
فلوریڈا کے اسکول میں ہلاکت خیز شوٹنگ، 17 افراد کی ہلاکت کے بعد چھان بین جاری، تفصیلات کچھ دیر بعد.
سپریم کورٹ نے امریکہ میں تعینات پاکستان کے سابق سفیر حسین اکانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
اور دوسری اہم خبروں میں، امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ حزب اللہ کا بڑھتا ہوا اسلحے کا ذخیرہ اور علاقائی تنازعات میں اس کا کردار لبنان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان نے ایک نئی امریکی رپورٹ پر سخت تنقید کرتے ہوئے اسے انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے، جس میں اس جنوبی ایشیائی ملک کے ہتھیاروں کو امریکی علاقائی مفادات کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے. کانگریس کی کمیٹی کو بھیجے جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سالانہ عالمی جائزے نے اندازہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان نئے قسم کے جوہری ہتھیار بنا رہا ہے، جن میں چھوٹی مار کے ہتھیار، سمندری کروز میزائل اور دور مار بیلسٹک میزائل شامل ہیں. یہ نئے قسم کے جوہری ہتھیار علاقے کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کے روز اس رپورٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پاکستان کو واحد منفی ہدف بنایا گیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے ملک کا نام دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والے ملکوں کی نگرانی سے متعلق عالمی فہرست میں درج کرانے کی کوششوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا کوئی اقدام اس بابت عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہوگا. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
اسلام آباد کی طرف سے یہ باضابطہ رد عمل امریکہ اور اس کے بعض اتحادی ملکوں کی طرف سے پاکستان کو ان ملکوں کی فہرست میں شامل کرنے کی تحریک پیش کرنے کے بعد سامنے آیا ہے جو مبینہ طور پر دہشت گردی کی سرگرمیوں کے مالی وسائل کو روکنے کے ضابطۂ کار پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہیں. واضح رہے کہ پاکستان کو قبل ازیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ضابطۂ کار پر مؤثر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے فروری 2012 میں غیر قانونی مالیاتی لین دین کی سرگرمیوں کی نگرانی سے متعلق واچ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا. تاہم پاکستان کی طرف سے اس حوالے سے مؤثر اقدامات کرنے کے بعد پاکستان کا نام 2015 سے اس فہرست سے ہٹا دیا گیا. دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان نے گزشتہ ماہ ہی ایشیا پیسیفک گروپ کو ان تنظیموں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے کیے گئے جامع اقدامات سے آگاہ کر دیا ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ اس دوران امریکہ اور برطانیہ نے مشترکہ طور پر پاکستان کا نام دہشت گردی سے متعلق واچ لسٹ میں شامل کرنے کی تحریک پیش کر دی.
The objective of raising these new issues seems to be to suddenly raise an alarm.
محمد فیصل نے کہا ان نئے معاملات کو اٹھانے کا بظاہر مقصد ان کے بقول اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کے لیے مالی وسائل کو روکنے کے لیے پاکستان کی طرف سے کیے گئے اقدامات سے متعلق سوال اٹھانا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اس تحریک کو پاکستان کے اقدامات کا جائزہ مکمل ہونے سے پہلے ہی پیش کرنے کا مقصد فائنانشیل ٹاسک فورس کے طریقہ کار کو متاثر کر کے پاکستان کی اقتصادی ترقی کو روکنا ہے. حالیہ برسوں میں پاکستان کو ان کالعدم تنظیموں اور عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے پر تنقید کا سامنا رہا ہے جو مبینہ طور پر نہ بدل کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھیں. تاہم پاکستانی حکومت کا موقف ہے کہ وہ ایسی تنظیموں کو سرگرمیوں کی بلا تفریق نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے. اور وہاں ہفتے ہی پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حکام نے جماعت الدعویٰ اور اس کی ذیلی تنظیم فلاحی انسانیت کے تحت چلنے والے فلاحی اداروں کا کنٹرول محکمہ اوقاف کے سپرد کر دیا. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکہ اور اس کے بعض اتحادیوں کی جانب سے پاکستان کو ان ملکوں کے فہرست میں شامل کرنے کی تحریک کے بارے میں جو مبینہ طور پر عالمی سطح پر دہشت گردی کی سرگرمیوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کی روک تھام کے ضابطۂ کار پر عمل نہیں کرتے، پاکستان کے وزیر مملکت برائے خزانہ رانا محمد افضل نے کہا ہے کہ پاکستان تمام ضوابط کی پابندی کر رہا ہے. وائس آف امریکہ کے قمر عباس جعفری سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کولیجن پارٹنر ہے اور کولیجن پارٹنر کے ساتھ یہ سلوک مناسب نہیں ہے. ان سے اور دوسرے دو تجزیہ گاروں سے گفتگو کے بعد تیار کردہ یہ رپورٹ سماعت فرمائیے. وزیر مملکت رانا افضل کہتے ہیں،
ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا ہے، ان کی خواہش ہو سکتی ہے اور جو ٹاسک فورس ہے اس کے ایک پیرامیٹرز ہیں جو سب 35 سے زیادہ ممالک ہیں جن کو سب کو ایک ہی پیمانے سے ان کی ججمنٹ ہونی ہے. وہ جو پیرامیٹرز ہیں ان کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم اس پہ بڑا کمپریہنسو اپنی سالانہ رپورٹ بھی بھیج چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کوئی ایسے شواہد بھی موجود نہیں ہیں, کوئی ایسی ایلیگیشنز بھی نہیں ہیں اور پاکستان نے بہت اچیو کیا ہے اس فیلڈ میں. یہاں پاکستان میں داخلی ٹیررزم جو تھا وہ ختم ہوا, ہمارے پہ جو الزام لگتے تھے ہندوستان سے ان میں بے انتہا کمی آئی, پاکستان کے اندر ایکشنیبل انٹیلیجنس ہمیں نہیں دی گئی, ہم نے اپنے فائنینشیل انفلوز کو کنٹرول کیا, ہیٹ سپیچ کو کنٹرول کیا, لٹریچر کانفسکیٹ کیا, لوگوں کو سزائیں دیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کوالیشن پارٹنر ہیں. یاد دلاؤں کہ پاکستان کو انہوں نے پہلے بھی گرے لسٹ میں ڈالا تھا, اس گرے لسٹ سے ہم اپنی پرفارمنس کی وجہ سے وائٹ لسٹ میں آئے تھے. تو یہ ایک ڈو مور سنڈروم اور شاید انڈین لابی جو ہے ہم فیل کرتے ہیں پاکستان میں کہ اس نے امریکہ کو آگے لگا لیا ہے.
اور جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان اس معاملے سے کیسے نپٹے گا, ان کا کہنا تھا
یہ اتنے ممالک کا ایک کنسورشیم ہے, ہم ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے اور انہی کو کنونس پھر بھی کرنا ہے ہم نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈالنا نہیں چاہیے اور اگر یہ ڈالتے ہیں تو پاکستان کا ان کا کوالیشن پارٹنر رہنا یا تسلیم ہونا وہ تو پھر ہمارے لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا.
سیئٹل یونیورسٹی میں سینٹر فار گلوبل پیس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر طیب محمود سے جب اس کے اثرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا
اپلیکیشنز تو جی اچھے نہیں ہیں کیونکہ اگر یہ پاس ہو جاتی ہے چیز تو دو چیزوں میں تو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ہر چند ماہ بعد پاکستان کو جانا پڑتا ہے انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ کے اندر قرضے لینے کے لیے, تو اس سے وہ قرضہ لینے میں مشکل ہو جائے گی یا کم از کم جو ہے جو ہمیں سود دینا پڑتا ہے قرضے پہ اس کا ریٹ بڑھ جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ جو فورن انویسٹمنٹ آنی ہوتی ہے, جو کوئی باہر کا انویسٹ کرنا چاہے گا پاکستان میں اس کے لیے کافی مشکلات کھڑی ہوں گی.
ایف اے ٹی ایف کا اجلاس آئندہ چند روز میں پیرس میں ہوگا اور یہاں امریکہ میں محکمہ خارجہ کا کہنا ہے وہ اس وقت تک اس بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہیں جب تک کہ ایف اے ٹی ایف میں کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
طالبان نے امریکی عوام کے نام ایک کھلا خط لکھا ہے جس میں طویل مدت سے جاری افغان جنگ ختم کر کے مذاکرات کے لیے کہا گیا ہے. خط میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی بڑھتی ہوئی فضائی کاروائیوں کے باوجود وہ باغیوں سے ایک انچ علاقہ بھی واپس نہیں لے سکا ہے, جبکہ افغانستان میں مشترکہ فوجوں کے امریکی کمانڈر نکلسن نے کہا ہے کہ طالبان کے خلاف بھرپور حملے کیے گئے ہیں اور اب وہ انتہائی دباؤ میں ہیں. نفیسہ ہود بھائی نے تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے سنتے ہیں.
پشاور میں سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی کہتے ہیں کہ طالبان نے اس وقت یہ خط اس لیے لکھا ہے کہ
چونکہ یہاں پہ میڈیا کی ایکسس نہیں ہے یا انڈیپینڈنٹ میڈیا نہیں ہے, اس لیے ان کی کوشش رہی ہے کہ اسی طرح امریکی عوام کو یہ بتا سکے کہ افغانستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. اور اسپیشلی جب ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی نئی پالیسی کا اعلان کیا کہ ہم طالبان سے بات چیت نہیں کریں گے اور ہم بھرپور طاقت کا استعمال کریں گے, تو اس کے بعد کافی انکریز ہوئی ہے اس میں ایئر اسٹرائکس میں اور ان کے خلاف جو اس وقت بمباری ہو رہی ہے مختلف رورل ایریاز میں.
دوسری طرف افغانستان کے سابق وزیر مزمل شنواری کہتے ہیں کہ طالبان کے خط سے نظر آتا ہے کہ وہ دباؤ میں ہیں اور اس لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں.
وہ لوگ خود سامنے آ رہے کہ بات اس ایشو کو حل کرنا ہوگا, لیکن اس طرح نہ ہو جائے کہ وہ لوگ معصوم لوگوں کو یہاں پر مار رہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پیس چاہیے, جس لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, جس طرح اس مختار صاحب اور اسلامی صاحب ہندوستانی کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور اس میں اس مختار صاحب واپس آئے افغانستان, اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ طالبان بھی آئے کیونکہ وہ بھی پارٹ آف افغانستان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب طالبان کے آپس میں بھی جو گروپ ہے وہ بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہے. جو ترکی میں میٹنگ ہوا تھا تو اس میں کچھ طالبان گئے تھے اور ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پھر طالبان نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ لوگ ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتے. تو یہ بات ہو رہی ہے کہ بیہائنڈ دی ڈور بھی اس پر باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ان لوگوں کا بھی دوسرا فیس ہے.
یہ تھے افغانستان میں سابق وزیر مزمل شنواری. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
پاکستان کے سپریم کورٹ نے امریکہ کے لیے پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں. ان کے خلاف کئی سال سے میمو گیٹ کیس چل رہا ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے بھی انٹرپول سے کہا ہے کہ وہ مسٹر حقانی کے لیے ریڈ نوٹس جاری کرے کہ وہ میمو گیٹ کیس میں عدالت کے روبرو پیش ہونے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے جمعرات کو میمو گیٹ مقدمے کی سماعت کے دوران امریکہ میں مقیم پاکستان کے سابق سفیر حسین حقانی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ نے حلف کی خلاف ورزی پر یہ وارنٹ جاری کیے ہیں، جبکہ سماعت کے دوران وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے عہدیدار سے جب عدالت نے پوچھا کہ حسین حقانی کو واپس لانے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ سابق سفیر کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کو خط لکھا گیا ہے کہ وہ حسین حقانی کے ریڈ وارنٹ جاری کرے۔ وارنٹ گرفتاری پر حسین حقانی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے رد عمل میں کہا کہ اس طرح کے سیاسی وارنٹس کی ملک سے باہر ماضی میں بھی کوئی اہمیت نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہوگی۔ میمو گیٹ سکینڈل 2011 میں اس وقت سامنے آیا تھا جب پاکستانی نژاد امریکی شہری منصور اعجاز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اس وقت امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین حقانی کی جانب سے ایک پیغام موصول ہوا، جس میں انہوں نے ایک خفیہ میمو اس وقت کے امریکی ایڈمرل مائک مولن تک پہنچانے کا کہا تھا۔ میمو گیٹ کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد حسین حقانی نے نومبر 2011 میں بطور سفیر استعفیٰ دے دیا تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی سابق سفیر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہوں۔
پروسیڈنگ تو پینڈنگ ہے، مگر میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوتا کہ وارنٹ سے پہلے جو ہے ان کو نوٹسز بھجوا کے طلب کر لیا جاتا۔ اس طرح سے کچھ کسی سفارتکار کو، تو مجھے یہ میری یادداشت کے مطابق ایسا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس میں سفارتکار کو اس طرح سے لایا گیا ہو۔
سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی پہلے ہی متنازع میمو گیٹ کی تیاری اور اس کی ترسیل سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
بھارت میں ملک کے دوسرے سب سے بڑے سرکاری بینک پنجاب نیشنل بینک میں 11,300 کروڑ روپے کا فراڈ پکڑا گیا ہے۔ یہ معاملہ بمبئی کی ایک برانچ کا ہے۔ ایک ہی اکاؤنٹ سے غیر قانونی طریقے سے اتنا بڑا گھپلا کیا گیا ہے۔ بھارت کا یہ غالباً اب تک سب سے بڑا بینک فراڈ ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
اس انکشاف کے بعد بینک کے شیئر میں 10% کی گراوٹ آئی، جس کی وجہ سے سرمایہ کاروں کے 3,000 کروڑ روپے ڈوب گئے۔ اسکینڈل میں بینک کے 10 افسروں کے ساتھ ایک ارب پتی اور ڈائمنڈ تاجر نیرو مودی کا نام سامنے آیا ہے۔ سی بی آئی نے جعلسازی کے ایک دوسرے معاملے میں گزشتہ ہفتے نیرو مودی، ان کی اہلیہ، بھائی اور دیگر کے خلاف کیس درج کیا تھا۔ بینک کے ایم ڈی اور سی ای او سنیل مہتا نے جمعرات کے روز کہا کہ اس مالی فراڈ کے منظر عام پر آنے کے بعد بینک نے سخت کارروائی کی ہے۔ بدعنوانی کا آغاز 2011 میں ہوا تھا۔ بینک نے خود 25 جنوری کو یہ بدعنوانی پکڑی اور سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا، سے بی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو باخبر کیا اور ان سے سخت کارروائی کی اپیل کی تھی۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعرات کے روز ممبئی، دہلی اور سورت میں نیرو مودی کے دفاتر، شو روم اور گھروں پر چھاپے مارے اور منی لانڈرنگ کا معاملہ درج کیا۔ ذرائع کے مطابق نیرو مودی اپنی اہلیہ کے ساتھ 6 جنوری کو ہی بھارت چھوڑ کر غیر ملک جا چکے ہیں۔ حزب اختلاف کانگریس نے اس بدعنوانی کے لیے مرکز کی مودی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ کانگریس صدر راہل گاندھی نے براہ راست وزیر اعظم پر حملہ کیا اور کہا کہ نریندر مودی کو گلے لگائیے اور 11,000 کروڑ روپے لوٹ کر بھاگ جائیے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ ایس پی شکلا نے کہا کہ 2011 میں ہم حکومت میں نہیں تھے، کانگریس کی حکومت تھی، اس نے کوئی کارروائی کیوں نہیں کی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ کے وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے کہا ہے کہ حزب اللہ کا بڑھتا ہوا اسلحے کا ذخیرہ اور علاقائی تنازعات میں اس کا کردار لبنان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ ٹلرسن اپنے مشرق وسطی کے دورے میں بیروت میں بیان دے رہے تھے، جہاں انہوں نے صدر مائیکل اون، وزیر اعظم سعد الحریری اور پارلیمانی اسپیکر نبی بیری سے ملاقات کی۔ ٹلرسن نے کہا کہ امریکہ پچھلے 20 سال سے حزب اللہ کو دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے، اور انہوں نے لبنان کی چوٹی کے لیڈروں سے اس ضرورت پر زور دیا کہ گروپ شام سے اپنی فوجیں واپس بلائے کیونکہ ان کی موجودگی علاقے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے ایک اسکول میں شوٹنگ کرنے والا پریشان حال 19 سالہ نوجوان ملزم متوقع طور پر جمعرات کو عدالت میں پہلی مرتبہ پیش ہو رہا ہے۔ عہدیداروں نے نکولس کروز پر 17 جرائم عائد کیے ہیں جس نے بدھ کے روز جنوبی فلوریڈا کے ایک ہائی اسکول میں اساتذہ اور طالب علموں پر فائرنگ کر کے 17 افراد کو ہلاک کر دیا۔ پولیس نے کروز کو پارک لینڈ اسکول کے باہر سے گرفتار کیا ہے۔ مائیکل براؤن کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر۔
اس شوٹنگ کا ملزم 19 سالہ نکولس کروز اسی اسکول کا ایک سابقہ طالب علم ہے جسے نظم و ضبط کے مسائل کے باعث اسکول سے نکال دیا گیا تھا۔ بدھ کے روز اس نے فلوریڈا کے مارجوری اسٹون مین ڈگلس ہائی اسکول میں فائرنگ کر کے 17 افراد کو ہلاک اور 16 کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے اسکول کے باہر کروز کو گرفتار کر لیا۔ براورڈ کاؤنٹی کے شیرف اسکاٹ اسرائیل کہتے ہیں کہ کروز AR-15 رائفل سے مسلح تھا اور اس کے پاس متعدد میگزین بھی تھے۔
نکولس، آئی تھنک وی سپیل ہز نیم NIKOLAS، کروز واز دی کِلر، ہی از ان کسٹڈی۔
قاتل NIKOLAS کروز تھا، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور ہم نے اس کی ویب سائٹ کی چھان بین شروع کر دی ہے اور اس سوشل میڈیا کی بھی جو وہ استعمال کر رہا تھا، اور اس سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ بہت بہت پریشان کر دینے والی ہیں۔ یہ الفاظ تھے شیرف اسکاٹ اسرائیل کے۔ زخمیوں کی عیادت کے لیے ہسپتال جانے سے پہلے فلوریڈا کے گورنر رک اسکاٹ نے کہا کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی زندگیاں اس دن کے ساتھ کیسے بدل جائیں گی۔
You come to the conclusion this is just absolutely pure evil. This state does not tolerate violence.
آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر شیطانیت ہے۔ یہ ریاست تشدد کو برداشت نہیں کرتی۔ ہمارا قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے۔ فلوریڈا کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ ریاست خاندانوں کے لیے تدفین کے اخراجات برداشت کرے گی۔ FBI موقع پر موجود ہے اور پولیس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے چھان بین کی قیادت کرے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سینٹ نے بدھ کے روز امیگریشن سے متعلق متعدد تجاویز پر بحث کا آغاز کیا لیکن بظاہر وہ کسی نتیجے پر پہنچتی نظر نہیں آ رہی۔ اس بارے میں کیتھرین جپسن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
ڈریمرز کے لیے کوئی حل؟ قانون ساز کہتے ہیں کہ وہ اس ہفتے کے اختتام تک کسی حل تک پہنچنے کے خواہش مند ہیں، لیکن اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے اس پر اتفاق نہیں ہو رہا۔ سینٹ میں اکثریتی جماعت ریپبلکن کے لیڈر سینیٹر مچ میکونل کا اس بارے میں کہنا ہے، عام فہم بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی خراب امیگریشن پالیسی کی کسی ایک علامت کو ہی درست نہ کریں، ہمیں اس کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں اپنے قانونی امیگریشن نظام کے خراب حصوں کو درست کرنا ہوگا۔ تاہم سینٹ میں ڈیموکریٹ جماعت کے ارکان کا کہنا ہے کہ سینٹ میں متعدد مسودہ قانون موجود ہیں جن میں سلامتی سے متعلق، روزگار سے متعلق اور ڈاکہ کو جاری رکھنے کے بدلے ملک کے امیگریشن نظام میں وسیع تر تبدیلیوں سے متعلق ہیں۔ ڈیموکریٹ جماعت کے سینیٹر رابرٹ منینڈز کا کہنا ہے،
This week, we're not here to debate comprehensive immigration reform.
اس ہفتے ہم یہاں امیگریشن پر جامع اصلاحات کے لیے نہیں آئے۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ امریکی قانون کے تحت مختلف ویزا اقسام پر بحث کریں۔ ہم اس لیے یہاں نہیں ہیں کہ اس پر بحث کریں کہ میئر حضرات اپنے شہروں کو کیسے چلا رہے ہیں یا پولیس افسر اپنا کام کیسے انجام دے رہے ہیں، بلکہ ہم یہاں ڈریمرز کو تحفظ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیدا کردہ اس بحران کو حل کریں جو گزشتہ ستمبر میں انہوں نے ڈاکہ قانون منسوخ کر کے شروع کیا تھا، لیکن ریپبلکن ارکان چاہتے ہیں کہ اگر ڈاکہ قانون کے تحت تحفظ حاصل کرنے والوں کے لیے شہریت کے دروازے کھولے جائیں تو پھر اس کے عوض ملک کے امیگریشن نظام میں دیگر بے قاعدگیوں کو بھی درست کرنا چاہیے، لیکن کوئی بھی فریق دوسرے کو سیاسی فتح حاصل نہیں کرنے دینا چاہتا۔ تاہم اس میں آگے بڑھنے کی ایک راہ اعتدال پسندوں نے نکالی ہے۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ ڈاکہ قانون کو قائم رکھے جانے کے بدلے سرحدی سلامتی پر قانون سازی کی جائے۔ اس بارے میں بروکنگز انسٹیٹیوشن کی مولی رینولڈز کہتی ہیں،
The big question then would be if it got 60 votes in the Senate,
بڑا سوال تو یہ ہے کہ اگر سینٹ میں اس کو 60 ووٹ حاصل ہو جاتے ہیں تو ایوان نمائندگان میں اس کے کیا امکانات ہوں گے۔ جمعرات کو کانگریس اس اجلاس کے اختتام پر ایک ہفتے کی تعطیل پر چلی جائے گی اور ان مسودہ قوانین پر بحث کے لیے وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی افریقہ کے صدر جیکب زوما حکمراں جماعت کے شدید دباؤ اور مسلسل مطالبے کے بعد بالآخر اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ زوما کو ان کی جماعت افریقن نیشنل کانگریس نے بدھ کی نصف شب سے قبل استعفیٰ دینے کی ڈیڈ لائن دی تھی اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں جمعرات کو ان کے خلاف پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک لانے کی دھمکی دے رکھی تھی۔ تاہم صدر زوما نے بدھ کی شب ڈیڈ لائن ختم ہونے سے ایک گھنٹہ قبل عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ افریقن نیشنل کانگریس کے لیڈر سیریل رامفوسا جمعرات کو پارلیمنٹ میں جنوبی افریقہ کے نئے صدر چن لیے گئے ہیں۔ 7 برس پہلے آج یعنی 17 فروری کو لیبیا میں انقلاب کا آغاز ہوا تھا، جو اکتوبر سن 2011 کو طویل مدت سے چلے آ رہے لیڈر معمر قذافی کی برطرفی اور پھر ان کی موت پر منتج ہوا۔ اس بارے میں سبینہ کیسل فرانکو کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
گزشتہ 7 برسوں سے نوجوان اور بزرگ سب 17 فروری کو ٹریپولی کے شہید چوک پر جمع ہوتے ہیں اور جھنڈے لہراتے ہوئے خوشی مناتے ہیں، کیونکہ انہیں امید ہے کہ اس روز ایک نیا آغاز ہوا تھا۔ مگر قذافی تو چلے گئے، لیکن ان لوگوں کے خوابوں کو تعبیر حاصل نہ ہو سکی۔ مگر خوشی کا یہ احساس اب قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ لیبیا کے عام شہریوں کی زندگیاں مزید پیچیدہ ہو چکی ہیں، ناکافی طبی سہولتیں، بڑھتی ہوئی افراط زر اور ناکافی رقم۔ تیل سے مالا مال اس ملک میں ایندھن حاصل کرنا بھی ایک مسئلہ ہے۔ سیاسی سطح پر سن 2011 کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مسلح گروپ نہ صرف گہری تقسیم کی علامت ہیں بلکہ یونٹی حکومت کی مشکلات میں اضافے کا سبب بھی ہیں۔ اس بارے میں چیتھم ہاؤس کے محقق ٹم ایٹن کہتے ہیں، اقوام متحدہ کی پشت پناہی والی قومی حکومت کو ٹریپولی پر بہت ہی کم کنٹرول اور کمان حاصل ہے، اور اسے وہاں مقامی مسلح گروپوں کے ساتھ اتحاد کرنا پڑتا ہے۔ اس سے باہر اس کا کنٹرول اور بھی کم ہے۔ اس کے باوجود اقوام متحدہ کے پاس لیبیا کو مستحکم کرنے کا بڑا پرجوش منصوبہ ہے، اور وہ ہے اس سال پارلیمانی اور صدارتی انتخابات منعقد کروانا۔ اس کا آغاز سست روی سے ہوا ہے۔ اس بارے میں اقوام متحدہ کے لیے لیبیا کے ایلچی غسان سلامے کہتے ہیں، بہت سی انتخابی شرائط ہیں، فی الحال تو ہم صرف ایک میں کامیابی حاصل کر سکے ہیں، اور وہ ہے ووٹروں کا اندراج۔ لیبیا میں آج بھی مسلح گروپ اتنے ہی مسلح ہیں جتنے سن 2011 میں تھے، اس لیے مبصرین کو انتخابات کے بارے میں شکوک اور تشویش پائی جاتی ہے۔ 7 سال پہلے کی نسبت آج جشن منانے کی ذرا کم وجوہات ہیں۔ لیبیا کے شہریوں کے لیے ایک انتہائی منقسم ملک میں روزانہ کی زندگی بسر کرنا بھی ایک جد و جہد ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ سامعین، چینی صرف آپ کے دانتوں کے لیے ہی نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی کمر کی موٹائی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ دماغی صحت کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ یونیورسٹی کالج آف لندن کے سائنسدانوں نے اپنی ایک تازہ رپورٹ میں دماغی صحت پر چینی کے مضر اثرات کا جائزہ لیا ہے۔ ماہرین کی ٹیم نے برطانیہ میں اپنے طویل مدتی مطالعے کے دوران 8,000 سے زیادہ لوگوں کی خوراک میں شامل چینی کی مقدار اور ان کے موڈ کے تعلق پر تحقیق کی۔ اس مطالعاتی جائزے میں 1985 اور 1988 سے سرکاری ملازموں کو سالانہ بنیادوں پر ایک سوال نامہ بھرنے کے لیے دیا گیا۔ ماہرین نے ان کی خوراک میں شامل چینی کی مقدار اور عمومی دماغی خلل، مثلاً ڈپریشن اور خوف اضطراب کے درمیان تعلق کا مطالعہ کیا۔ ماہرین کی ٹیم کو پتہ چلا کہ مردوں میں میٹھے کھانوں اور مشروبات کے استعمال میں اضافے کے 5 سال بعد ان میں ڈپریشن اور خوف و اضطراب کا مرض پیدا ہوا، جبکہ خواتین اور مردوں دونوں کی دماغی صحت پر چینی کے زیادہ استعمال کے منفی اثرات دیکھنے میں آئے۔ سائنسی جریدے سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ کم مقدار میں چینی استعمال کرنے والوں کی عمومی دماغی صحت بہتر رہی۔ غذائیت کے ایک ماہر ٹام سینڈرز کچھ اعتراضات کے ساتھ اس تحقیق سے اتفاق کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سائنسی نگاہ سے یہ جاننا مشکل ہے کہ پھلوں اور دوسری چیزوں میں قدرتی طور پر موجود چینی اور کاربوہائیڈریٹ کی شکل میں براہ راست چینی کے اثرات دماغی صحت پر کیوں مختلف ہیں، کیونکہ ہضم ہونے کے عمل میں دونوں ایک ہی شکل میں ڈل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ خوراک سے متعلق ایک برطانوی ادارے برٹش ڈائٹنگ ایسوسی ایشن کی ترجمان کیتھرین کولز نے کہا ہے کہ اس تحقیق میں پیش کی جانے والی سفارشات تصدیق شدہ نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس تحقیق میں چینی کی صرف اس مقدار کو پیش نظر رکھا گیا جس کے متعلق لوگوں نے خود بتایا، اور اس تحقیق میں چینی کی اس مقدار کو شامل نہیں کیا گیا جو الکوہل سے حاصل ہوتی ہے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ زندگی کے چار عناصر سے تو آپ واقف ہوں گے، ہوا، پانی، مٹی، آگ۔ ہوا پر تو کسی کا اختیار نہیں، مٹی سے آپ کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، آگ بقدر ضرورت میسر ہی رہتی ہے، مگر پانی دنیا میں چاروں طرف ہونے کے باوجود زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا، کیونکہ زندگی کی ضمانت صاف پانی ہے جو عالمی ادارے صحت یعنی WHO کے مطابق دنیا میں 2.1 ارب لوگوں کو دستیاب نہیں، اور اتنے ہی لوگ پانی کے لیے کنوؤں اور ندیوں پر انحصار کرتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ جو پانی وہ پی رہے ہیں وہ بیکٹیریا سے پاک ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اکثر اوقات انہیں پانی ٹیسٹ کرنے کی سہولت ہی میسر نہیں ہوتی۔ مگر اب برطانیہ اور دنیا کے دیگر مقامات پر سائنسدان کوشش کر رہے ہیں کہ پانی ٹیسٹ کرنے کا کوئی کاغذ ایسا ہو جو سیکنڈوں میں بتا سکے کہ جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ صاف ہے یا نہیں۔ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں ناصاف پانی کے استعمال سے پھیلتی ہیں۔ جولائی 2017 میں عوامی جمہوریہ کانگو میں ہیضے کی وبا سے 1000 لوگ موت کا شکار ہو گئے تھے، اور ہیضے کی وبا ناصاف پانی کے استعمال سے پھیلتی ہے۔ اگرچہ پانی ٹیسٹ کرنا بہت سادہ اور آسان ہے، مگر انگلینڈ میں یونیورسٹی آف بات کے محققین ایک سادہ اور سستے آلے کی آزمائش کر رہے ہیں جس کی مدد سے عام لوگ بھی پانی کے نمونے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اسی یونیورسٹی سے میرالا دی لورینزو کا کہنا ہے،
It can be used at site and it gives a very fast response, so we are talking about seconds.
اس کی مدد سے اسی مقام پر ٹیسٹ کر کے فوری نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں چند سیکنڈز کی۔ اس میں کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کاربن سے بنے الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں اور ان پر ایک بایو فلم نامی سیال مادہ لگا ہوتا ہے۔ میرالو دی لورینزو کا کہنا ہے،
All that we need to do is then recording the background current signal that this device gives us and then put it into the sample or water that we want to test.
ہمیں کرنا صرف یہ ہوتا ہے کہ اس آلے سے جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے اس کا اشارہ ملتے ہی اسے پانی کے نمونے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ سگنل باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ختم ہوتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ پانی میں کوئی آلودگی ہے، اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اسے موبائل فون کے ساتھ بھی منسلک کیا جا سکتا ہے، اور محققین کہتے ہیں کہ جب بڑے پیمانے پر تیار ہونے لگے گا تو بایو فلم والا یہ آلہ صرف $1 میں دستیاب ہو جائے گا۔ ویسے بھی جن مقامات پر پانی صاف نہیں ملتا ہے، عام ہدایت یہی کی جاتی ہے کہ وہاں لوگ پانی ابال کر پئیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ ہماری آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد حسن، پروڈیوسر اسفر امام، اور انجینئر تھیں تیان وان۔ خالد حمید کو بھی اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں۔